کامل کے ذریعے سے جن سے بڑھ کر کوئی انسان ممکن نہیں تھا، یعنی ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کامل پیغام بھیجا. لیکن چاہے دین پہلے مرحلے میں تھا، چاہے دین آخری مرحلے میں تھا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مشترک ہوتی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. یہ ہو سکتا ہے مثلا کہ آپ کے پاس آخری شریعت کے اندر نماز پڑھنے کا ایک طریقہ ہو، پہلے والی شریعتوں میں شاید نماز پڑھنے کا طریقہ کچھ مختلف ہو. نماز اس میں بھی تھی، اللہ کے نام پر مختلف کاموں کو انجام دینا پہلے بھی تھا، اس میں بھی تھی، لیکن ممکن ہے کہ کچھ چیزوں میں فرق ہو جزیات کے اندر، کلیات میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کلیات ویسے کہ ویسے ہی ہوتی ہیں. وہ جو کلیات ہیں یعنی جنرل پرنسپل ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ دنیا اپنے ظاہر میں کچھ اور ہے اور دنیا اپنے باطن میں کچھ اور ہے. ہمیشہ دو چیزیں، دو پہلو آپ کو اور مجھے دیکھنے پڑیں گے. مثلا جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دنیا میں ظالم ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، مادی اعتبار سے لگتا ہے کہ یہ ظالم ہے، اب اس کی حکومت کو کوئی چیلنج نہیں کرے گا اور اس کی طاقت رہے گی، چلتی رہے گی. خدا نے متعال ایک خاص موقع پر آ کر اس ظالم کی حکومت کو اس طرح سے ختم کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھو جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ کچھ اور ہے اور جو حقیقت ہے وہ کچھ اور ہے. اس دنیا میں ظاہری طور پر صرف مادہ نظر آتا ہے، صرف میٹیریلزم نظر آتا ہے، صرف مادی طاقت نظر آتی ہے. اور اس کو خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جیسے پانی بہہ رہا ہوتا ہے اور پانی کے اوپر کچرا، کوڑا، پتہ نہیں کیا کچھ جمع ہو جاتا ہے. قرآن کریم نے مثال دی ہے کہ مثال کے طور پر جب بارشیں آتی ہیں تو جو ندی نالے ہوتے ہیں اس میں پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. جو ندی نالے ہوتے ہیں بارش سے پہلے اس کے اندر کوڑا ہوتا ہے، کچرا ہوتا ہے، تو جب پانی بہنا شروع کرتا ہے تو وہ کوڑا اور وہ جو اس کے اوپر پانی کے علاوہ چیزیں وہ سب پانی کے اوپر بہنا شروع کر دیتی ہیں. تو اب اگر کوئی انسان دیکھتا ہے تو اسے پانی نظر بھی نہیں آتا، پانی نظر نہیں آتا، وہ جو اوپر چیزیں ہوتی ہیں لکڑی کے ٹکڑے، پتے اور پتہ نہیں کیا کچھ، وہ اس کو نظر آتا ہے. کبھی کوئی دیکھے تو اس کو لگے گا جیسے یہ جو اتنی عظیم الشان طاقت ہے جو بہہ رہی ہے وہ یہ کچرا ہے جو بہہ رہا ہے، تو وہ یہ سمجھنے لگے گا. خدا نمتاز اتنا ارشاد فرماتا ہے، اس کے بعد فرماتا ہے کہ اما زبر، یہ جو جھاگ ہے، یہ جو پانی کے اوپر ہے، اب کبھی وہ جھاگ ببل ہوتا ہے، کبھی کچرا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، یہ جو جھاگ ہے فیذهب جفان، یہ جو جھاگ ہے یہ خشک ہو کے ختم ہو جائے گا. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. بس اتنا حصہ بتایا مثال کا، باقی حصہ قرآن کریم نے ذکر نہیں کیا، باقی میں لاجک دے دی. فَأَمَّا الزَّبَدُ، وہ جو جھاگ ہے وہ خشک ہو کے ختم ہو جائے گا، پھر نہیں بتایا پانی باقی رہے گا. پھر دوسرا جملہ بتایا اور جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی وہ زمین پہ باقی رہے گی. کیا مطلب؟ مثلا کوئی آدمی ظلم کرتا ہے، یہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے یا نقصان پہنچا رہا ہے؟ یہ نقصان پہنچا رہا ہے. یہ ہو گیا جھاگ، یہ ختم ہو جائے گا، یہ مٹ جائے گا. اب چاہے وہ جھاگ فرعون کا ہو، نمرود کا ہو، یزید کا ہو، کسی کا بھی جھاگ ہو، ہمارے دور میں مثلا صدام حسین کا جھاگ، یہ سب ختم ہو جائے گا. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین پہ باقی رہے گا. تو نمرود ختم ہو جائے گا، فرعون ختم ہو جائے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام باقی رہیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام باقی رہیں گے، یزید ختم ہو جائے گا، سید الشہداء کا نام باقی رہے گا، صدام ختم ہو جائے گا، امام حسین کا نام باقی رہے گا. یہ دو چیزیں جو خدا ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ تم لوگ ظاہر کو دیکھتے ہو، ظاہر کو مت دیکھو، باطن کو جاؤ. اور باطن کا مطلب کیا ہے؟ حقیقت کو دیکھو. اس کو ہم کہتے ہیں حقیقت، حق اس کو کہتے ہیں. حق کیا چیز ہے؟ حق کے مقابلے میں باطل ہے. باطل کیا ہے؟ جس نے مٹ جانا ہے. حق کیا چیز ہے؟ جس نے باقی رہنا ہے، وہ جو باقی رہے گا. اب یہ جو حق و باطل ہے، یہ صرف کربلا اور مثلاً سید الشہداء کے مقابلے میں یزید باطل، یہ صرف یہ نہیں ہے، ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی مسلسل حق اور باطل رہتا ہے، مسلسل حق و باطل. میں آپ کی خدمت میں مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرض فرمائیے، چونکہ بات رزق کے اوپر تھی اور کل دعا کے کچھ کلمات عرض کی اور آج اس میں سے کچھ اور عرض کروں گا ایک اور دعا میں سے. مثلاً ایک آدمی بہت کما رہا ہے، صحیح ہے، بہت کما رہا ہے، غلط ہے یا صحیح ہے؟ کوئی گفتگو نہیں، کمانا ہے کماؤ، ملینز کماؤ، بلینز کماؤ، جتنا کمانا ہے کماؤ. سوال یہ نہیں کہ کتنا کما رہا ہے، سوال یہ کہ کہاں سے کما رہا ہے. اس سے بڑا ایک اور سوال ہے، خرچ کہاں کر رہا ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مثلاً انبیاء نہیں کماتے تھے، نہیں، انبیاء کماتے تھے، امیر المومنین نہیں کماتے تھے، وہ بھی کماتے تھے، مسئلہ یہ نہیں کہ کماتے تھے کم کماتے تھے زیادہ کماتے تھے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہاں سے کماتے تھے اور کہاں پہ خرچ کرتے تھے۔ ہم لوگوں کی زندگی میں مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ ہم صرف ظاہر کو دیکھنے لگتے ہیں۔ اب وہ جو ظاہر کو دیکھتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے؟ کتنا کما رہا ہے، بس معاملہ ختم۔ خدا نے مطالبہ فرماتا ہی مت کرو، لہٰذا قرآن کریم نے ارشاد فرماتا ہے کچھ لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا، اے خدایا ہمیں دنیا میں دے، یہ بھی نہیں مانگتے کہ دنیا میں اچھا دے، کہتے ہیں بس دنیا میں دے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو اس فکر کے اوپر ہیں، زبان سے تو وہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں جب میں عرض کرتا ہوں تو پھر واضح ہے۔ خدا نے تعالیٰ فرمایا کچھ لوگ ہم سے دنیا میں کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا، اے خدایا اے ہمارے رب، اس کا مطلب ہے رب کو مانتے ہیں یہ لوگ، رب کو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا، ہمیں دنیا میں دے دے، ختم۔ کیا دے، کہاں سے دے، آخرت میں ملے یا نہ ملے، ان کو کوئی غرض نہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک اور گروہ ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اے خدایا ہمیں دنیا میں دے اچھا دے، بری چیز نہ دے، ایسی دولت نہ دے جس سے ہم نافرمان ہو جائیں، ایسی دولت نہ دے جس سے ہم فرعونوں کی اطاعت کرنا شروع کر دیں، نمرودوں کے پیچھے گھومنا شروع کر دیں، قارونوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں، ایسی نہ دے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا دعا کے اندر امام نے کیسے ارشاد فرمایا، خدا ایسا نہ کر کے میں تیرے پست انسانوں سے مانگنے لگوں، یہ نہ کر دوں۔ تو وہ کہتے ہیں اے خدایا ہمیں دنیا میں دے حسنتن، نیکی دے، اچھا دے، صرف دنیا میں دے نہیں، وفی الآخرت حسنتن، آخرت میں بھی نیکی دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر دنیا کی کوئی ایسی چیز ہو جو اگر ملے تو آخرت میں نہیں ملے گا، پھر یہ نہ دے، پھر یہ نہ دے۔ کیوں؟ ان کو دنیا میں بھی چاہیے آخرت میں بھی چاہیے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتن، دنیا میں نیکی دے، وہ فی الآخرت حسنتن، آخرت میں بھی نیکی دے۔ اب اگر کوئی چیز ایسی ہے دنیا میں دیں گے تو آخرت میں نہیں دیں گے، جیسے خدا نے فرمایا کہ جب لوگ ہم سے دنیا میں مانگتے ہیں تو ہم ان کو دنیا میں دیتے ہیں، وہ پھر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں بچتا اگر کوئی ہم سے ایسے مانگے۔ اچھا اب کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی جملہ وہ والا بولے اور نیت یہ کرے؟ ہاں یہ ممکن ہے۔ کیا مطلب؟ زبان سے یہ کہتا ہے، دعائے قنوت میں پڑھتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، سوچے سمجھے بغیر، اور اندر کیا کہ سوچ رہا ہوتا ہے؟ زبان سے تو والا پڑھتا ہے کہ دنیا میں بھی دے آخرت میں بھی دے، اچھا دے یہاں بھی، اچھا دے وہاں بھی، زبان سے یہ کہتا ہے، اندر کیا سوچ رہا ہوتا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کہہ رہا ہے، اندر سے سوچ رہا ہوتا ہے بس دنیا مل جائے معاملہ ختم۔ لہذا اگر دنیا نہ ملے تو بعض اوقات اعتراض بھی کرتا ہے، خدا تیرے لیے نماز بھی پڑھتا ہوں پھر بھی دنیا نہیں دیتا، کیوں نہیں دیتا مجھے، سب کو دیتا ہے مجھے کیوں نہیں دیتا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں کیا مانگ رہا ہے، پتہ ہی نہیں کیا مانگ رہا ہے۔ زبان سے قرآن پڑھتا ہے، وہ ایک استاد نے ہمارے بڑا اچھا جملہ بولا تھا، میں اپنے اساتذہ سے کوئی جملہ سیکھتا ہوں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ قرآن بولتا ہے قارون کی طرح سوچتا ہے، قرآن کی طرح بولتا ہے قارون کی طرح سوچتا ہے۔ قرآن مادہ پرست نہیں ہے، قرآن خدا پرست ہے، قرآن دنیا پرست نہیں ہے، قرآن آخرت کو دکھاتا ہے، قرآن بدن نہیں دکھاتا، قرآن روح دکھاتا۔ یہ انسان قرآن بولتا ہے اور کس کی طرح سوچتا ہے؟ قارون کی طرح۔ قارون کیا کرتا ہے؟ قارون حق اور باطل پیسے میں دیکھتا ہے۔ جو انسان حق اور باطل، عزت اور ذلت، کامیابی ناکامی پیسے میں دیکھے، اسے قرآن کہتا ہے قارون، یہ قارون ہے۔ تو کچھ لوگ قرآن بولتے ہیں قارون سوچتے ہیں، ہمیں خدا یہ سکھا رہا ہے کہ تم قرآن بولو، قرآن ہی سوچو، قرآن ہی مانگو، قرآن ہی پر زندگی گزارو۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ بیلنس کرو، ظاہر کو دیکھ رہے ہو باطن کو بھی تو دیکھو۔ اور یہ جتنی آپ کے پاس قرآن کریم کی آیات کریمہ سکھانے کے لیے ہیں وہ سب زیادہ تر اسی مفہوم کو سکھا رہے ہیں۔ کہ بھئی تم لوگ ظاہر کو دیکھتے ہو، باطن کو کیوں نہیں دیکھتے، دنیا کو دیکھتے ہو، آخرت کو کیوں نہیں دیکھتے، بدن کو دیکھتے ہو، نفس کو کیوں نہیں دیکھتے، کائنات دیکھتے ہو، کائنات کا خالق نہیں دیکھتے، کیوں ایسا ہے؟ اور پھر کبھی کبھی قرآن کریم فرماتا ہے اینا تذہبون، کہاں جا رہے ہو تم لوگ، کہاں جا رہے ہو؟ یہ عوامی لہجے استعمال کرتا ہے قرآن کریم تاکہ ہم لوگوں کو ہوشیار کرے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دو چیزیں دیکھو، ایک کو مت دیکھو۔ یہ جو ہمارے پاس مشہور ہے، روایات کے اندر مسلم ہے، اہل سنت شیعہ سب کے پاس ہے کہ مثلا دجال کی ایک آنکھ ہوگی۔ ابھی اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، کیا مطلب دجال کی ایک آنکھ ہوگی؟ وہ یہاں پہ مثلا پیشانی پہ ہوگی، روایت میں ہے پیشانی پہ ایک آنکھ ہوگی۔ تو ابھی کیا کرتے ہیں، مثلا دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی بچہ اگر پیدا ہو گیا جس کی جینیٹکس میں کوئی پرابلم ہو گئی اور اس کی آنکھ یہاں پر ہوئی، تو کہیں لو جی دجال کا بچہ پیدا ہو گیا۔ واقعا دجال کا مطلب وہ انسان ہے جس کی کھوپڑی میں یہاں پر ایک آنکھ ہے، یہ مطلب ہے۔ جو دنیا میں اتنے ڈھیر سارے لوگ ایک آنکھ والے پیدا ہوئے ہیں، سب دجال کی اولاد ہیں۔ بہت سارے دو آنکھ والے جو دجالوں کے باپ ہیں، دجالوں کے باپ ہیں جن کی دو آنکھیں ہیں۔ ایک آنکھ والے کو کہاں پکڑ رہے ہو؟ ایک آنکھ کا مطلب کیا ہے؟ ایک دیکھتا ہے سر۔ ممکن ہے دجال واقع آئے جس کی ایک آنکھ ہو، لیکن ایک آنکھ میں نہ نقص اتنا ہے کہ انسان دجال بن جائے، نہ دو آنکھ میں کوئی فضیلت اتنی ہے کہ انسان بن جائے۔ قارون کی دو آنکھیں تھیں، نمرود کی دو آنکھیں تھیں، فرعون کی دو آنکھیں تھیں، تو کیا وہ دجال نہیں تھے؟ وہ دجال کے باپ تھے، وہ جو کام کر رہے تھے دجال سے کم تھا۔ تو دجال کون ہے؟ دجال وہ ہے جو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے صرف۔ کیا مطلب؟ روح نہیں دیکھتا، بدن دیکھتا ہے۔ اب ایک آدمی آئے، اس نے اپنی ساری خوبصورتی، مثلا خاص کر مردوں میں بھی چلا ہوا ہے بار بار، عورتوں میں سب میں خوبصورتی ساری جسم میں دیکھ رہے ہیں، اچھا یہ کون ہے؟ ایک معنی میں دجال کا فالوور ہے، کم از کم دجال یہ کام کرتا ہے، ساری دنیا کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، ساری دنیا کو ایک آنکھ سے دکھاتا ہے۔ تو دنیا دیکھتا ہے، آخرت نہیں دیکھتا، بدن دیکھتا ہے، روح نہیں دیکھتا، کائنات دیکھتا ہے، خدا نہیں دیکھتا، یہ دجال ہے۔ یہ دجال پھر فتنہ برپا کرتا ہے۔ اب ہمیں خدا کیا سکھاتا ہے؟ روایات کے ذریعے سے، آیات کے ذریعے سے مسلسل سکھاتا ہے، دونوں کو دیکھو، دونوں کو دیکھو۔ اور اصل ایمان کیا ہے؟ اصل ایمان یہ کہ دنیا مت دیکھو، آخرت دیکھو۔ اصل ایمان یہ، اگر آخرت دیکھو گے خدا دنیا خود بخود پوری کرے گا۔ اگر کوئی انسان آخرت کو صرف دیکھنا شروع کر دے، اس کی دنیا خدا پوری کرے گا۔ اب یہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے، اس کی بھی روایت کا موقع بھی ہے، روایت بھی عرض کرتا چلوں اور وہ قانون بھی آپ کی خدمت میں اور تھوڑا سا نزدیک لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پہلے زمانے میں لوگ ایک جملہ استعمال کرتے تھے، پھر اب ہم لوگوں نے استعمال کرنا کم کر دیا ہے۔ پہلے زمانے میں بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا، مثلا بات بات میں بزرگ کہتے تھے اس میں بڑی برکت ہے، اس میں برکت نہیں ہے۔ وہ غلط استعمال اتنا بڑھا کہ پھر ہم نے استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ غلط استعمال کہاں بڑھا؟ مثلا کوئی کھانا بدمزہ بن گیا ہے، کوئی اسے نہیں کھا رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں اس میں بڑی برکت ہے، تین دن سے چل رہا ہے۔ ظاہر ہے تم نے کھانا اتنا بدمزہ بنا دیا اسے کوئی کھا نہیں رہا، یہ کیا برکت ہوئی؟ کنجوسی کیے جا رہے ہیں، پیسے جیب میں رکھے ہوئے، کسی کو نہیں دے رہے، کہ محتاج کو بھی، فقیر کو کہہ رہے ہیں دیکھو کس پیسے میں کتنی برکت ہے، دیکھو ختم نہیں ہو رہا ہے، نہیں دو گے تو ختم نہیں ہوں گے اور کیا ہوگا۔ غلط معنی ہے یہ۔ صحیح معنی کیا تھا؟ صحیح معنی یہ تھا جو اللہ اکبر یاد آ گیا، جو بیوی کے ہار کی برکت تھی۔ بیوی کے پاس ایک ہار تھا، بیوی سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس، درود بھیجے گا اپنی والدہ کی نشانی تھی۔ قصہ مختصر، کوئی مانگنے والا آیا نہیں، کسی کے پاس کچھ تھا، سید اللہ کے نبی نے بیوی کے دروازے پہ بھیج دیا۔ بیوی نے دیکھا کچھ نہیں دینے کے لیے، تو اپنے والدہ کا ہار نکال کر بیچنے کو بھیج دیا کہ اس کو بیچ دیا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا سیدہ نے اپنی ماں کی نشانی بھی بیچ دی۔ تو جس نے خریدا اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اجازت دیں گے میں خریدوں؟ انہوں نے کہا ہاں خرید۔ اس نے خرید لیا، خریدنے کے بعد اسے عطر لگایا، خوشبودار کیا اور واپس بی بی کے پاس بھجوا دیا۔ پھر اس پیسے سے ایک آدمی کی ضرورت پوری ہو گئی، پھر اس سے ایک غلام بھی آزاد ہو گیا، پھر ایک یہ پتہ نہیں کیا کچھ ہونے کے بعد ہار بی بی کے پاس آ گیا تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ دیکھو یہ کتنا بابرکت ہار تھا، کتنے کام اس ہار نے کروا دیے اور واپس مالک کے پاس بھی آ گیا۔ یہ ہوتی ہے برکت۔ مثلا زندگی کی برکت کیا ہے؟ کتنے انسانوں کے کام آتے ہو یہ بتاؤ۔ اچھا مثلا ہاں مولانا میں اپنے بچوں کے بہت کام آتا ہوں۔ ارے بچوں کے تو جانور بھی کام آتا ہے، جانور اپنے بچوں کو ڈیفینڈ نہیں کرتا کیا؟ حملہ کرو ذرا کسی بلی کے بچے پہ تو بلی بھی پنجہ مارتی ہے، کتا بھی پنجہ مارتا ہے۔ اپنے بچوں کو ڈیفینڈ کرنا یہ تو انسان کرے ہی گا، کرے گا بھائی، جانور بھی کرتا ہے۔ یہ بتاؤ کسی غیر کے بے لوس کام آئے ہو؟ جس سے تمہیں کچھ نہیں ملنا تھا اس کے کام آئے ہو؟ خدا تعالیٰ نے کیوں کہا کہ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین؟ یہ جو آخرت کو نہیں مانتا یہ کیا کرتا ہے؟ یہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ اچھا یہ طاقتوروں کو دھکے دے گا کیا؟ طاقتور ایسا ڈنڈا مارے گا اس کے سر کے اوپر، اس کو کیا دھکے دے گا؟ یتیم کو دھکے دے گا۔ کیوں؟ بیچارہ کچھ کر نہیں سکے گا، مسکین کے ساتھ یہ حرکتیں کرے گا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے تم کمزوروں کے ساتھ اگر اچھے ہو گئے نا، اس کا مطلب ہے تم انسان ہو۔ آپ اور میں اپنی زندگی میں دیکھیں، جس سے ہمیں کچھ نہیں ملنا اس کے ساتھ ہم کیسے؟ اپنے بچوں کے ساتھ تو ہونا چاہیے اچھا۔ البتہ بعض ایسے جلاد اور ہٹلر ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہٹلر ہیں، وہ گھر کے اندر عجیب مصیبت کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال اصل مسئلہ وہاں پر ہے جہاں سے ہمیں کچھ نہیں ملنا ہے، خدا تعالیٰ وہاں پہ دکھانا چاہتا ہے۔ تو برکت کیا تھی؟ برکت یہ تھی کہ بھائی آپ کی اور میری زندگی کسی کے کام آئے، ہمارا اور آپ کا پیسہ کسی کے کام آئے، اس کو ہم نے غلط استعمال کیا، اس وجہ سے برکت کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس برکت کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو اسباب ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ اسباب مادی ہوتے ہیں، کچھ اسباب ریزنز کازز غیر مادی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انسان مادی دنیا سے کیا کچھ کر لیتا ہے کہ کوئی کام کرے، نہیں ہو پاتا، غیر مادی دنیا کر دیتی، مانوی اسباب کر دیتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر کیسے؟ بالکل واضح مثالیں، جیسے مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کے چلے، فرعون پیچھے آ رہا ہے، سامنے پانی ہے، راستہ نہیں نظر آتا، لاٹھی ماری۔ اچھا کہیں دریا کا پانی لاٹھی مارنے سے ہٹتا ہے؟ نہیں ہٹتا۔ تو یہ جو لاٹھی ماری، یہ کوئی لاٹھی ہوگی کوئی مثلا دو کلومیٹر لمبی، یوں کر کے ماری، پانی یوں ہٹ گیا؟ نہیں بھائی، یہ سادہ سی لاٹھی تھی جس سے وہ اپنی بکریاں چراتے تھے۔ اہوشو بہا اعلیٰ غنمی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے خطاب میں فرمایا اتوکھو علیہ، اس کے اوپر میں تکیہ دیتا ہوں، اس سے میں بکریاں چراتا ہوں۔ سادہ سی لاٹھی تھی، تو پانی کیسے ہٹ گیا؟ پانی مانوی اسباب کی وجہ سے ہٹا ہے، مادی اسباب سے تھوڑی ہٹا ہے، لاٹھی مارنے سے تھوڑی پانی ہٹتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ نفس قدسی جو خدا تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی وحی کی تھی، اس کا اثر تھا۔ تو اسباب دو قسم کے ہوتے ہیں، مانوی اسباب ہوتے ہیں، مادی اسباب ہوتے ہیں۔ جہاں مادی اسباب نہیں کام آتے وہاں مانوی اسباب چلتے ہیں۔ کون سا کس کو شکست دے دیتا ہے؟ مانوی اسباب مادی اسباب کو شکست دے دیتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا مانوی سبب ہے، یہ مانوی سبب ہے۔ اور کچھ ہے مانوی سبب؟ بالکل ہے۔ کاش ہمیں اتنی عقل نظر آ جائے، اتنی عقل آ جائے کہ ہمیں نظر آئے کہ مانوی سبب کون کون سے ہوتے۔ دعا ایک مانوی سبب ہے۔ ایک اور مانوی سبب، پورا سمجھ لو وہ جو ٹرین کا انجن ہے نا، اس کو کہتے ہیں لوکوموٹیو۔ ایک پورا لوکوموٹیو مانوی اسباب کا یہاں رکھا ہوا ہے۔ ایک دعا ہے سب سے امپورٹنٹ یہاں پر ہے، وہ کیا ہے؟ چند جملوں میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تم کا تذکرہ فرمایا، امام ہفتم کی ذات پر ایک بار پھر بلند درود بھیجے، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو ہمارے پاس حوضہ علمیہ ہیں جہاں پر دینی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں مجتہد بنتے ہیں لوگ، علم حاصل کرتے ہیں، تقویٰ پرہیزگاری ہوتی ہے، یہ اہل بیت اطہار کے معنوی اسباب کا اثر ہے. قوم کے اوپر مولا ساتویں امام کے خاندان کا اثر واقعا اثر، اور جو وہاں پہ معنویت ہے وہ بلا شک و شبہ ان عظیم الشان بی 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 معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے وجود مقدس کا. برکتیں ہی برکتیں، نجف اشرف اسی طریقے سے، مشہد مقدس اسی طریقے سے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی برکتیں بے پناہ برکتیں. لہٰذا بی بی کی ذات کو کریم اہل بیت تعبیر کیا جائے، تمام خاندان عصمت پر اور ان کے راستے پر چلنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، ان کے تقویٰ، ان کی نورانیت کے حصول کے لیے درود بھیجے، محمد و آل محمد صلی اللہ معنوی اسباب کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے عرض کیا جیسے دعا معنوی سبب ہوتی ہے. بہت دفعہ شاید عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں کس طریقے سے مولا چوتھے امام نے اپنے اصحاب کو دعائیں سکھائیں اور وہ دعا اثر کرتی. وہ جو دعا تھی وہ دعا ابو حمزہ صومالی کے، جو راوی ہیں ہمارے ابو حمزہ صومالی، ان سے منقول ہے وہ دعا، چوتھے امام سے منقول، صحیفہ سجادیہ میں بھی. یہ دعائیں اپنا اثر کرتی ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں اور معنوی اسباب بھی بتائے. وہ معنوی اسباب کس قسم کے ہیں؟ میں نے عرض کیا ہمارے دلوں کے اندر. وہ کیا ہے؟ اچھا سوچو، برا نہیں سوچو. بہت اہم معنوی سبب یہی ہے، کسی کے لیے برا نہیں سوچو. یہ اتنا بڑا معنوی سبب ہے کہ اگر کوئی انسان اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو چھوٹے موٹے معجزے کرنے لگے گا. کیا کریں؟ کسی کے لیے برا نہ سوچے. مثلا اگر کوئی اس کے ساتھ برائی کرے تو کیا کرے؟ وہ جو بھی برائی کرے اس کے لیے بھی دعا کرے کہ خدا اس کی اصلاح کر دے. اس نے میرے ساتھ برائی کی، میں اب اس کو بتاتا ہوں، بس تم پھر یہاں سے غائب ہو گئے، معنوی سبب ختم ہوتا ہے، یہاں سے برکتیں ختم ہوتی ہیں. وہ جو بزرگ استعمال کرتے تھے نا، برکت برکت، وہ برکت یہاں سے آتی تھی جب تک میں اور آپ دوسرے کے لیے برا نہیں سوچتے تھے. جب دوسروں کے لیے اچھا سوچتے تھے، ہمارے پاس روایات موجود ہیں اس مطلب کے اوپر، نہج البلاغہ کے اندر اس کے اوپر خطبے میں اشارے موجود ہیں، اور ہم اور آپ اپنی زندگی میں اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیں. ہم اور آپ مجلسوں میں کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں تاکہ سیکھیں. اور ہم لوگ بولنے والے بہت سیکھتے ہیں، حقیقت یہ کہ اگر کوئی واقعاً بولنے والا سیکھنا چاہے تو بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں خدا اپنی اس طرح سے بلوا دیتا ہے، چونکہ یہاں پہ کسی نے سننا ہوتا ہے، تو اس کے چکر میں جو بولنے والا ہوتا ہے وہ بھی سیکھ لیتا ہے. تو وہ کسی نے سننا تھا، خدا نے اس کی خاطر بلوا دیا، تو چلو آپ کو بھی سیکھنے کا موقع مل گیا. کیا سیکھیں؟ یہ سیکھو کہ کسی کے لیے برا مت کرو، برا مت سوچو، اور بہت اچھا ہے کہ اچھا سوچو. یہ جو ہمارے خاندان میں بے برکتی ہے، خاندان کی برکت کیا ہوتی ہے؟ آٹھ بچے؟ نہیں بھائی، بچے زیادہ ہونا تھوڑی برکت ہے. وہ ہو جائے اچھا ہے، ہو جائے، لیکن اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصلی برکت کیا ہے؟ سکون ہے یا نہیں ہے؟ پیار محبت ہے یا نہیں ہے؟ لڑے بڑے زندگی گزارنا یہ برکت ہے؟ کہاں کی برکت ہے؟ اللہ کے نبی نے تو اس کو برکت نہیں کہا. برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت اسے کہتے ہیں لتسکن الیہا، خاندان سکون دے. ابھی خاندانوں میں اتنی مصیبت ہو گئی، اتنی چپکلی. پہلے کہتے تھے صلہ رحم کرو گے عمر بڑھے گی، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو عمر بڑھے گی. ابھی لوگ کہتے ہیں مولانا جتنا صلہ رحم کرتے ہیں اور عمر کم ہو رہی ہے. کیوں؟ اتنی چک 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 چک، انسان کہتا ہے خاندان سے دور ہی رہو بھائی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ برکتیں ختم کی ہیں ہم نے. کس طرح ختم کیے ہیں؟ کہیں دعوت میں جاتے ہیں یہ سوچتے ہیں میرا اسٹیٹس ثابت ہو، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، اس کو یہ کر لینا چاہیے تھا، بھائی سکون سے بیٹھو، زندگی گزارو، اس کے لیے اچھا کرو، اس کے لیے اچھا کرو، خدا تمہارے لیے اچھائیاں لائے گا، اس سے برکت آتی ہے۔ ابھی ہم سے کوئی کہہ بھائی ہم مولانا آج ہم آئے اتنی دور سے، آپ بتاؤ کوئی ایک کام جو اہل بیت کے نام پہ کریں، مولا ساتھ میں امام کے نام پہ کریں، ابھی اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے دل میں کسی کی برائی مت لاؤ، کوئی تمہارے ساتھ برا بھی کرے اللہ سے کہو اس کے لیے دعا کرو اللہ سے کہ خدا اس کی اصلاح کرے، اور سب سے زیادہ تو میری اپنی اصلاح کرے۔ میرے ساتھ ہمارے ساتھ ایک مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں دوسروں کی خرابیاں اور اپنی اچھائیاں بہت بڑی بڑی نظر آتی ہیں، تو اپنی اچھائیاں بڑی بڑی نظر آتی ہیں اور دوسروں کی خرابیاں بڑی بڑی نظر آتی ہیں، الٹا ہونا چاہیے تھا۔ فرمایا مومن اپنے نفس کے اوپر مشکوک رہتا ہے، کیا مطلب؟ اپنے نفس سے ڈرتا رہتا ہے، اس نے غلطی تو نہیں کی، یہ خدا کے لیے کیا تھا کسی اور کے لیے کیا تھا؟ مومن اپنے نفس کے بارے میں مظنون رہتا ہے کہ اپنے نفس کو اجازت نہ دے کہ وہ اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے، گرفت کرتا ہے سخت، اس کا جسم سختی میں رہتا ہے، دوسروں کو آسانی پہنچاتا ہے۔ ابھی ہم لوگوں کے ساتھ الٹا ہو گیا ہے مشکل، اس وجہ سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں، یہ خاندانوں کے اندر یہ جو ہمارے پاس فیملیز کے اندر ایشو ہیں، اس کو حل کرنے کا آسان ترین راستہ یہی ہے۔ اچھا کیا ہم انسان فرشتے بن جائیں گے؟ نہیں، فرشتے نہیں بنیں گے، ہمیشہ ناقص رہیں گے۔ بھائی میں اگر دو اچھے کام کروں گا، ایک آدھ غلط بھی تو کروں گا، کوئی ایسا نہیں ہوگا ہم سب فرشتے بن گئے، سب جناب علی کوئی غلطی نہیں کر، سب غلطیاں کریں گے، انسان ہے بالآخر۔ حل کیا ہے؟ برا مت سوچو، حل یہ ہے اگر ہم اس طرح کریں گے زندگی آسان ہو جائے گی، خدا برکتیں نصیب کرے گا۔ کتنی برکتیں دے گا؟ مجھے بہت دفعہ عرض کرتا ہوں اس بات کو کہ بھائی میں مثلا اپنی اگلی نسل کے لیے سوچوں، مثلا فرض کریں میں میرے بچے ہیں، میں اپنے بچوں کے لیے سوچوں کہ ان کو زندگی میں مشکل پیش نہ آئے، کوئی ان کے ساتھ پروٹیکشن ہو، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ انشورنسز کرواتے ہیں جو دنیا والے کرتے ہیں، مطلب کوئی انشورنس کرا دو، کوئی پلاٹ لے لو، کوئی بزنس میں شیئر کروا لو، اس طرح کرتے ہیں۔ کسی کی گارنٹی ہے کہ یہ اولاد کے کام آئے گا؟ نہیں۔ بزنس لیا، اس میں فراڈ ہو گیا، جس کے ساتھ مل کے کیا تھا وہ لے کے بھاگ گیا، مسئلہ۔ پراپرٹی لی، پراپرٹی نہیں معلوم اس کی قیمت خراب ہو گئی، کسی نے قبضہ کر لیا، 10 چیزیں ہوتی ہیں۔ پیسہ جمع کر کے رکھا تھا، لوٹ گیا، میں بیمار ہو گیا، اسی میں ختم ہو گیا، چلو یہ سب ہوتا ہے۔ خدا نے مثال فارمولا دے رہا، کہہ رہے تم یہ مت کرو، کرنا چاہو کر لو، اس سے بڑھ کر فارمولا ہے، وہ کیا؟ عمل صالح انجام دو، صالح بنو۔ اگر صالح بنو گے تو کیا ہوگا؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے نبی کو بھیجوں گا تمہارے بچوں کی حفاظت کرنے، میں اپنے۔ اب ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے بچوں کی حفاظت کرے گا، کون کرے گا، فاسق کرے گا یا مومن کرے گا؟ تو کہتے ہیں بدقسمتی سے میرا جو بزنس پارٹنر ہے بڑا بدبخت انسان، لیکن ابھی تو میں اس کے ساتھ پارٹنر ہوں، تو تمہارے بچوں کا خیال کون کرے گا؟ یہ جو بدبخت، یہ کرے گا، یہ ہو رہا ہے۔ خدا نے مطالع فرماتا ہے نہیں، تم صالح بنو، میں بدبختوں کے ذریعے نہیں، اپنے نبی سے تمہارے بچوں کی حفاظت کر رہا ہوں، اپنے اولیاء کو بھیجوں گا تمہارے بچوں کے پیسے کی حفاظت کے لیے، جان تو چھوڑ ہی دو، پیسے کی حفاظت کے لیے بھی اولیاء کو بھیج دے گا۔ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ خدا کا نظام ہے، یہ دو سبب ہوتے ہیں ہمیشہ۔ میں شروع سے آج اتنا وقت لگ گیا اس بات کو عرض کرتے ہوئے کہ دو سبب ہیں، ان کے اوپر غور کریں۔ آپ اپنی زندگی میں اولاد کے لیے چھوڑو، میں اپنی اولاد کے لیے دیکھ رہا ہوں، مثلا آپ کوئی جوان ہو یہاں پہ مثلا جس کا ابھی کیریئر شروع میں، اپنی زندگی کے لیے بھی دیکھ رہے ہو، دو سبب دیکھو، مادی سبب، مانوی سبب، اور مانوی سبب کو امپورٹنس دیتے چلے جاؤ۔ مانوی سبب کیا ہے؟ برا مت سوچو، اچھا سوچو، زندگی بہتر ہو جائے گی، زندگی خوش گزرے گی، اچھی گزرے گی، قناعت لے کر اپنے اندر۔ لالچ مانوی سبب ہے بدبختی کا، برا سوچنا مانوی سبب ہے بدبختی کا. لالچ مت کرو، برا مت سوچو، معاملہ ختم. خدا تعالیٰ زندگی آسان کر دے گا. اب اس کو دعاؤں میں کہاں دیکھیں، مسلسل دعاؤں کے اندر آتا ہے. آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا تھا، کچھ جملہ تو اور عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار پھر اللہم صلی علی محمد آل محمد. مولانا نے فرمایا کہ خدایا مجھے نبی اور ان کے آل پہ رحمت نازل فرما. ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد. کل جو جملہ امام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اے خدایا فخر و تنگ دستی سے میری منزلت کو نظروں سے نہ گرا کہ تجھ سے رزق پانے والوں سے رزق مانگنے لگوں، تیرے پاس بندوں کی نگاہ لطف کو اپنی طرف موڑنے کی تمنا کروں، جو مجھے دے اس کی مداح کروں، جو نہ دے اس کی برائی کروں. یہ سب نہ کر خدا، تو ہی عطا کرنے والا اور روک لینے کا حق رکھتا ہے، باقی تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے. اسی دعا کے اندر آگے چل کے ارشاد فرمایا، اے خدایا مجھے بے نیازی کا تاج پہنا دے. بے نیازی کا تاج پہنا دے، انسان پہ بے نیازی کا تاج کب پہنے، کب ملتا ہے؟ تاج کسے کہتے ہیں؟ تاج وہ ہوتا ہے جو سر پہ رکھتے ہیں. بے نیازی کسی انسان کا تاج بن جائے، کیا مطلب؟ اس کی ذات میں سب سے اہم خاصیت بے نیازی ہے. تاج بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت پرومیننٹ صفت ہے، لوگ دیکھتے ہیں سمجھ جائیں گے کہ ہاں بھائی یہ آدمی بے نیاز ہے. بے نیازی کب آتی ہے؟ جب خدا کی رزاقیت پہ انسان کو یقین ہو. خدا رازق ہے تو میں پست انسانوں کے سامنے کیوں اپنے آپ کو جھکاؤں؟ خدا پسند نہیں کرتا. اللہ کے نبی کا ایک اتنا خوبصورت فرمان ہے، ہم لوگ اپنی زندگی میں نبی کے چند فرامین پہ عمل کر لیں نا، ہماری زندگی کچھ اور ہے. یہ لوگ جو کہتے ہیں امام تشریف لائیں گے، اللہ کی نعمتیں برسیں گی، کیسے ہوگا کیسے ہوگا کیسے ہوگا؟ دو روایتوں میں عمل کر لو ہو جائے گا، دو روایتوں میں عمل کر لیں انسان ہو جائے گا، اس میں کون سا مشکل ہے؟ ہم عمل نہیں کر رہے. وہ جو ایک اردو کا مصنف اچھا لکھتا تھا، اس نے لکھا کہ وہ کہیں بچہ تھا تو وہ کسی مولانا کے پاس گیا پڑھنے کے لیے، قرآن کریم پڑھنے کے لیے. اب وہ مولانا جو تھے وہ تھوڑے حساس تھے، وہ کہیں نیکر پہن کے چلا گیا. تو مولانا نے دیکھا کہ بچہ نیکر پہن کے قرآن پڑھنے آیا تو بہت ڈانٹا اس کو، بہت ڈانٹا اس کو، کہا کہ تم جہنم میں جاؤ گے اگر تم ایسی حرکتیں کرو. اور بچے بیچارے کو سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا غلطی کر دی جو اتنا مجھے ڈانٹ دیا. تو اپنی ماں کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مولانا کہہ رہے تھے کہ میں جہنم میں جاؤں گا. تو اس کی ماں نے اس کو سمجھایا کہ نہیں بیٹا، یہ بات صحیح نہیں ہے، جہنم میں جانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، تو اتنا سست ہے تو پانی پینے کے لیے نہیں اٹھتا، تو کہاں جہنم میں جائے گا. جہنم میں جانے کے لیے دوسروں کا حق مارنا پڑتا ہے، دوسروں کا گلا کاٹنا پڑتا ہے، دوسروں کے لیے برائی کرنی پڑتی ہے، بہت غلط کام بڑی محنت سے کرنے پڑتے ہیں، تب انسان جہنم میں جاتا ہے، ورنہ تو خدا سب کو جنت میں بھیجتا ہے، تو کہاں جہنم میں جائے گا؟ حق یہی ہے. امیر المومنین نے فرمایا، خدا نے حلال کو اتنا وسیع رکھا ہے، حرام اتنی سی چیزیں، تو کوئی کتنا بدبخت ہو کہ خدا کے حلال کی وسعت چھوڑ کر حرام میں پھنسا. بھائی کھانے پینے کی اتنی چیزیں ہیں، بدبختی رہ گئی ہے کہ کوئی نجس کھائے. اتنی چیزیں حلال کی رکھی ہیں خدا نے، اتنا خدا نے مطالعہ نے کہا میں تمہارے لیے یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا، ان سب کو چھوڑ کر بدبخت کسی قارون کے دروازے پہ کھڑا. اور بھائی تجھے خدا نظر نہیں آیا، تجھے قارون نظر آ رہا. وہ جو خدا کی وسعت ہے، خدا کی غنا ہے، خدا کی قدرت ہے، وہ سب تجھے نظر کیوں نہیں آتی؟ آخر اتنا اندھا کیوں ہے انسان؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں، بھائی تم خدا کو دیکھو، خدا کی وسعت کو دیکھو، خدا کی قدرت کو دیکھو، تم کہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے ادھر ادھر جا رہے ہو؟ خدا یا مجھے بے نیازی کا تاج پہنا دے. آگے چل کے ارشاد فرمایا میری دعا کو رد نہ کر، خدا یا میری دعا کو رد نہ کر. قانون دیکھیں، قانون اس طرح دیتے ہیں، اہل بیت تھا، فرمایا میری دعا کو رد نہ کر کیونکہ میں کسی کو تیرے مد مقابل قرار نہیں دیتا. یا اللہ، ہمیں قانون مل گیا. دعا کیوں رد ہوتی ہے؟ ایک طرف سے خدا کو پکارتے ہیں، ایک طرف سے اپنے جیسے کسی بندے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس لیے رد ہوتی ہے. فرمایا خدا میری دعا کو رد نہ کر کیونکہ میں کسی کو تیرے مد مقابل نہیں قرار دیتا اور نہ تیرے ساتھ کسی کو تیرا ہمسر سمجھتے ہوئے اسے پکارتا ہوں. یعنی میں نہیں چاہتا کہ ایک طرف سے کہوں تو خدا ہے اور دوسری طرف سے تیرے نافرمان بندوں سے کہوں میں تمہارے ساتھ ہوں. میں نہیں کرتا. اگر میں صرف خدا کا رہوں، خدا کے نظام کی پیروی کروں، خدا کا نبی، خدا کا امام، خدا کی کتاب، خدا فرمائے تمہاری کوئی دعا میں رد نہیں کروں، دعا رد نہیں ہوگی، آدمی کی دعائیں پوری ہو جائیں گی، غلطی یہاں پر کرتا ہے. فرمایا کہ اے خدایا، اچھا رزق کیوں برباد ہوتا ہے؟ رزق کیوں برباد ہوتا ہے؟ فرمایا اے اللہ، نبی اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے فضول خرچی سے باز رکھ اور میری روزی کو تباہ ہونے سے بچا. فضول خرچی کرو گے روزی تباہ ہوگی، رزق کم ہو جائے گا، شاید دولت بڑھ جائے، شاید گھر بڑا ہو جائے، روزی نہیں ملے گی، رزق نہیں ملے گا، سکون نہیں ہوگا. امام فرمایا خدا مجھے فضول خرچی سے بچا. یہ دعائیں اس طرح ہمیں سکھاتی ہیں. فرمایا فضول خرچی سے بچا اور میری روزی کو فضول خرچی سے باز رکھ اور میری روزی کو تباہ ہونے سے بچا. اب دیکھیں، فضول خرچی مال تباہ کر دیتی ہے، روزی تباہ کرتی ہے، روزی بڑھتی کیسے؟ اور میرے مال میں برکت دے، دے کر اس میں اضافہ کر اور مجھے اس میں سے امور خیر میں خرچ کرنے کی وجہ سے راہ حق اور ثواب تک پہنچا. کیا مطلب؟ یعنی اگر میں امور خیر میں اپنا پیسہ خرچ کروں گا، روزی بڑھے گی، رزق بڑھے گا. پھر میں کہہ رہا ہوں، شاید دیکھنے والا کوئی کہے نہیں تیرا رزق کوئی نہیں بڑھا، تیرے پیر پہ اکاؤنٹ میں پہلے بھی لاکھ روپے تھے، ابھی بھی لاکھ روپے ہیں، بلکہ اور تھوڑے سے کم ہو گئے. اس نے مانوی سبب کو اپنی جگہ سے استعمال کیا. یہ مانوی سبب ختم نہیں ہوتے، مانوی اسباب باقی رہتے. صدقہ کبھی ختم نہیں ہوتا، صدقہ ہمیشہ باقی رہتا، پیسے ختم ہو جاتے. صدقہ کتنا باقی رہتا ہے؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے ایک کے بدلے میں 700 گنا تک باقی رہے گا. صدقہ ختم نہیں ہوگا. اچھا صدقہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا میں کسی کو دیکھتا ہوں اور مثلا وہ مانگ رہا ہے، میں کہتا ہوں ادھر آؤ، یہ لو، یہ صدقہ ہے. یہ صدقہ نہیں ہے، شو بازی ہے، یہ تکبر ہے، یہ رعونت ہے، یہ خود ایک گناہ ہے، خود ایک گناہ ہے. صدقہ کیسے کہتے ہیں؟ فرمایا کل معروف صدقہ، جو تم نیکی سے کرو وہ صدقہ ہے. نیکی سے کرو، اب میں نے دکھاوے میں کیا ہے، یہ صدقہ ہے؟ یہ کہاں صدقہ ہے، نیکی تھی نہیں. پہلے نیکی ہو، وہ خدا کی راہ میں ہو، پھر صدقہ ہے، ورنہ صدقہ نہیں ہو، شو بازی ہے، وہ کہاں سے صدقہ بن دے گا؟ صدقہ وہ ہے جو انسان نیکی کے ساتھ کرے، دل کی نیکی کے ساتھ کرتا ہے. لہذا خدا نے اس کے اوپر اصرار فرمایا کہ ہم اس کا صدقہ قبول کرتے ہیں جس کا دل خاضع اور خاشع ہے. قلوبہم وجلہ، جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے، خدا فرماتے ہیں میں اس سے قبول کروں گا. پھر وہی مانوی سبب، مانوی اسباب بہت زیادہ ہیں دنیا کے اندر. ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد. بس اس کو میرے خیال میں یہاں پہ رکھ کے ایک دعا اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد. دعا مانگنے کا طریقہ امام نے ایک جگہ بیان فرمایا، آپ نے دیکھا ہوگا ماہ رمضان کی دعاؤں میں ایک دعا ہے جو سحر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، یا عدتی فی قربتی. اس دعا کے اندر آگے چل کر امام نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ خدایا انی ضعیف علی النار فلا تعذبنی بالنار، خدا میں آتش جہنم برداشت نہیں کر سکتا ہوں، تو آتش جہنم سے مجھے نجات دلا دے. یا رب ارحم دعائی و تضرعی و خوفی و ذلی و مسکنتی و تعویذی و تلبیذی. اس کے بعد آگے جا کے فرمایا یا ربی انی ضعیف ان طلب الدنیا، اے خدایا میں دنیا طلب کرنے کے لیے بھی ضعیف ہوں. کیا مطلب؟ بغیر دنیا کے نہیں رہ پاؤں گا، مجھے دنیا طلب کرنی پڑے گی، تو میں تجھ سے طلب کر رہا ہوں کیونکہ مجھے دنیا اگر نہیں ملتی میں ضعیف ہو جاتا ہوں. نہ اس لیے کہ مجھے شو بازی کرنی ہے دوسروں کے سامنے، نہ اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی کو آسائشوں سے بھر لینا ہے، نہیں، اس وجہ سے کہ میرے اندر ایک ضعف ہے. بالآخر مجھے تین وقت دو وقت کھانا کھانا ہے، بالآخر مجھے تن کو ڈھانپنا ہے، مجھے کہیں سونے کے لیے سایہ چاہیے. خدا ہے میں ضعیف ہوں طلب الدنیا. یا رب انی ضعیف ان طلب الدنیا و انت واسع کریم، اور تو بہت کریم ہے، تیرے پاس وسعت ہے. یا رب بقوتک علی ذلک، تیری قوت کے واسطے سے میں سوال کرتا ہوں. وہ قدرتک علی، تیری قدرت ہے. وہ غنا کا ان، اور تو اس سے بے نیاز ہے. وہ حاجتی الیک، اور میں اس کا محتاج ہوں. تو بے نیاز ہے، میں محتاج ہوں. ان ترزقنی، کیا نصیب کرے خدا، خدا نصیب کر اس سال، اس مہینے، اس دن، اس لمحے میں ایسا رزق. تغنینی بہی ان تکلف ما فی ایدی الناس، جو مجھے لوگوں کے ہاتھ پر دیکھنے سے بے نیاز کر دے. یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. اہل بیت دولت نہیں مانگتے تھے، بے نیازی مانگتے تھے. فقیر ہونا برا نہیں ہے، نیاز مندی بری چیز ہے. آدمی فقیر ہو، آزاد ہو، اس میں کوئی برائی نہیں، کوئی برائی. آدمی فقیر ہو اور دوسروں کے قدموں پہ گرنے لگے، یہ برائی ہے. برائی فقر میں نہیں ہے، برائی نیاز مندی میں، اپنی عزت کو گرانے میں، اس پہ برائی. اللہ کے نبی کا جو فرمان میں عرض کرتے کرتے رہ گیا تھا، دوبارہ ذہن میں آ گیا. فرمان کتنا اچھا ہے کہ میری امت کے عمرا امیر غریبوں کا احترام کر. فرمایا کتنا اچھا ہے کہ میری امت کے امیر میری امت کے غریبوں کا احترام کریں. البتہ یہ جو غریبوں کا احترام کریں، یہ ان لالچی پروفیشنل بھکاریوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی کہ ان کے سامنے احترام کریں، وہ خود پروفیشنل مادہ پرست ہیں. واقعا جو باعزت غریب ہیں ان کا احترام کریں. فرمایا کتنا اچھا ہے میری امت کے امیر غریبوں کا احترام کریں، اور اس سے بڑھ کر اچھا ہے کہ میری امت کے غریب امیروں کے سامنے اپنی عزت کا خیال کریں. اپنے آپ کو شکست خوردہ مت دکھائیں کہ ہم مر گئے، ہم ختم ہو گئے، ان کے سامنے گر جائیں، نہیں کریں، اپنی عزت کا خیال کریں. تو اگر ایسا ہوگا زندگی پرسکون ہوگی، زندگی میں سکون ہوگا. امام نے فرمایا خدایا میں ضعیف ان طلب الدنیا و انت واسع کریم، ان سب کے ساتھ تو مجھے کیا کر، مجھے رزق میں نصیب فرما. کیا نصیب فرما؟ رزقا، ایسا رزق. تغنینی بہی ان تکلف ما فی ایدی الناس، جو مجھے لوگوں کے ہاتھوں کے تکلف سے بے نیاز کر دے. من رزق کل حلال طیب، جو تیرا پاک و پاکیزہ حلال رزق ہے. اے رب من کا اطلب، میں تجھی سے طلب کرتا ہوں، تیری طرف میری توجہ ہے، تجھی سے میری امید ہے، اور تو اس کا اہل بھی ہے. انسانوں سے امید لگاؤں، انسان اس کے اہل ہیں کیا؟ نہیں. جہاں کہیں کسی کو پتہ چل جائے نا کہ میری کوئی ضرورت اس کے ہاتھ میں ہے، فرعون بن جائے گا. وہ کیا بنے گا؟ میں بھی بن جاؤں گا ایسے، مجھے پتہ چل جائے بس. ہم انسان ہیں ایسے. ایک اور دعا کے اندر فرمائے امام نے خدایا تو کس کے سہارے مجھے چھوڑے گا؟ غیروں پہ چھوڑے گا تو میری بے عزتی کرتے ہیں، اپنوں پہ چھوڑے گا تو احسان جماتے ہیں. کسی اور پہ کیوں چھوڑ لا؟ مجھے کسی اور کے اوپر مت چھوڑ، مجھے اپنا محتاج بنا. یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ جو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ دنیا میں امیر اور غریب ہونے کا فرق مٹے گا، پیداوار بڑھانے سے، پیسہ بڑھانے سے، جتنا بھی پیسہ بڑھا دو یہ فرق ختم نہیں ہوگا، یہ فرق ختم نہیں ہوگا۔ کس طرح ختم ہوگا؟ عزت سے ختم ہوگا، عزت سے ختم ہوگا۔ ہم لوگوں کے مقابلے میں ہمارے 60-70 سال پہلے والے لوگ ہم سے اس معاملے میں بہت بہتر تھے۔ پیسہ نہیں بھی ہوتا تھا تو کم سے کم اپنی ظاہری ایک عزت باقی رکھتے تھے۔ ہم لوگ پیسہ نہ ہونے کے اوپر سمجھتے ہیں جیسے معاملے ختم ہو گئے، عزت ہی نہیں رہی۔ کیوں اس طرح سے؟ اور ظاہر ہے جس کے پاس ہے اس کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ عزتوں کا معاملہ، خدا اس کو بہت قدر سے دیکھتا ہے۔ ہم خدا کے اوپر محتاجی رکھیں، اس معنوی سبب کو حرکت میں لے کر آئیں۔ جن کے ہاتھ میں ہے پیسہ ان کی خدمت میں عرض کروں گا، اپنے مال کو بے برکت مت بناؤ فضول خرچی کر کے، اپنے مال کو بے برکت مت کرو امور خیر سے روک کر۔ اور جن کے پاس نہیں ہے ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اپنی زندگی کو بابرکت بناؤ، اپنے دل کو اچھا کر کے۔ خدا دلوں کو دیکھتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے انسان کی زندگی میں کوئی چیز قیمت نہیں رکھتی، صرف ایک چیز قیمت رکھتی ہے، کیا؟ ایک احساس کہ میں نے صحیح کیا زندگی۔ ایک مرنے سے پہلے کا کچھ ٹائم آتا ہے، کوئی گاڑی احساس سکون نہیں دیتی، کوئی گھر سکون کا احساس نہیں دیتا، اولاد کی کثرت، رشتہ دار، خاندان، شہرت، طاقت، کوئی چیز انسان کو احساس نہیں دیتی۔ کیا احساس دیتا؟ یہ احساس دیتا میں نے زندگی صحیح گزاری، میں نے غلط نہیں کیا۔ اس وقت انسان کو سکون ملتا ہے۔ اور کیوں اہل بیت اتنے مطمئن تھے؟ اتنے مصائب، اتنے مصائب عام انسان پہ پڑے تو ختم ہو جائے، اور وہ خدا کی خاطر برداشت کرتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ اور یہ جو کچھ میں اور آپ مصائب میں سنتے ہیں، مجھے نہیں معلوم مثلا ہم سب کو یہ مصائب کتنے سمجھ میں آتے ہوں گے۔ ممکن ہے کسی بچے کو یا جو اس ماحول میں نہیں ہو، اس عزت کے تصور میں نہ ہو، اسے شاید سمجھ میں نہ آئے، لیکن بہرحال یہ جو مصائب اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ہیں، کچھ تو مصائب ظاہری طور پر بھی ایسے ہیں جو ہم سب کو سمجھ میں آتے ہیں۔ مثلا یہ کہ خاندان عترت و طہارت جس نے سب کو دنیا کو دیا، اس سے لوگ اتنی دشمنی دکھائیں۔ اب ایک انسان سوچے کہ یہ وہی کوفہ نہیں تھا جہاں کے یتیموں کا امیر المومنین خیال رکھا کرتے تھے؟ یہی کوفہ تھا، اس کے یتیموں کا امیر المومنین دیکھا کرتے تھے، اور اسی کوفہ سے سید الشہداء کے یتیم بچے بھی گزر رہے تھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں وہ جو جن کو سید الشہداء کے والد مولا امیر المومنین 40 ہجرہ میں جن یتیموں کا خیال رکھتے تھے، وہ کربلا کے زمانے میں جوان ہوں گے، تو جب سید الشہداء کے یتیم بچے پانی مانگتے مانگتے وہاں سے گزرے تھے، وہ جوان کہاں تھے؟ کیسے یہ وقت گزرا اہل بیت اطہار علیہ السلام پر؟ کچھ مسائل ہیں جو ہمیں خود اپنی آنکھوں سے سمجھ میں آ رہے ہیں، سب کو سمجھ میں آتے ہیں۔ یہ کہ سید الشہداء کی آل اولاد میدان کربلا کے اندر ہے، دشمن محاصرہ کیے ہوئے ہے، پانی تک نہیں جانے دیتے ہیں، اجساد کو پامال کرتے ہیں، جوانوں کو شہید کرتے ہیں، سب کو سمجھ میں آتے ہیں، اس میں کون سی مشکل ہے؟ لیکن شاید کسی کو سمجھ میں نہ آئے کہ سیدہ طاہرہ دربار میں گئی تھی۔ شاید کوئی بچہ ہو جس کو سمجھ میں نہ آئے، تو میں اس کو بتانے کے لیے عرض کروں گا کہ دیکھو، ایک شریف کے لیے کسی سے جا کر مانگنا بہت سخت کام ہوتا ہے، تم اس کو نہیں سمجھو۔ شاید وہ ہستی جس نے ہمیشہ دیا ہو، کبھی خدا کی خاطر ایک ایسے کے سامنے جا کر کھڑی ہو۔ اب شاید یہ بتانا بھی کسی بچے کو مشکل پڑ جائے کہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور سیدہ طاہرہ کھڑی ہوئی تھی۔ کہ بھائی یہ وہ ہیں جن کے احترام میں اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے, اور اب اسی مسجد نبوی میں یہ وقت آیا ہے کہ سیدہ کھڑی ہیں اور سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ کتنا شدید تھا یہ معاملہ, ان لوگوں نے کیا رویہ دکھایا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا سے, کہ ہمارے پاس یہ روایت موجود ہے اور درک کرنے کے لیے روایت بہت ہے کہ فرمایا کہ جب وہ مسجد کی طرف گئیں تو گویا جوان تھیں, جب واپس آئیں تو ضعیفہ تھیں. کون سا سختی کا مرحلہ تھا جس سے وہ گزری؟ آئیزو, اگر یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہو اب تو سمجھ میں آئے گا کہ جب سید الشہداء کی مقدس بہنیں ہاتھوں میں رسی بندھے یزید کے دربار میں کھڑی ہیں, اور یزید کی کنیزوں کے سروں میں بھی پردہ ہے. یہ ستم ان جسموں پر زخم لگنے سے سخت تھا جن جسموں کو کربلا میں شہید کیا گیا, اس زخم سے ہزاروں گنا سخت تھا. اور اگر اب بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو پھر مسائل کا ایک اتنا عجیب حصہ دربار یزید کے اندر ہے کہ ایک موقع پر وہ لعین ایک تشت کے اوپر کپڑا رکھا ہوا لاتا ہے, اور حسین کے یتیم بچے دیکھ رہے ہیں, اور ایک موقع پر کپڑا اڑاتا ہے اور سید الشہداء کا سر مقدس ہے, اور اس لعین کا لاٹھی سے سید الشہداء کے روسارے مبارک کے اوپر مارنا, اور بی بی زینب دیکھ رہی ہیں, سید الشہداء کے یتیم دیکھ رہے ہیں, اور وہ سید صابرین سید ساجدین اپنے والد کے ساتھ ہونے والے اس ظلم کو دیکھ رہے ہیں. اَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارہ جنہوں نے سید الشہداء اور ان کی اولاد طاہرہ پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. خدایا یمن کے مظلوم اس آل سعود کے ظلم کا شکار ہے, خدایا اس آل سعود کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار, پاکستان کو عدل و انصاف کا ملک بننے کی سعادت نصیب فرما. بے گناہوں کو جیل میں ڈالنا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ فیصل رضا عبدی صاحب کے ساتھ ہوا یہ غلط ہوا ہے, یہ عدلیہ نے غلط قدم اٹھایا ہے. خدا سے دعا کرتے ہیں, خدا یا ان کی آزادی اور رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, جتنے بھی بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں سب کو آزادی اور رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تمام دعائیں تیری حجت کے لیے. خدایا ان آنسوؤں کا واسطہ, سید الشہداء کی عزا کا واسطہ, مولا سید و سردار وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. ماتم حسین.